آیا وانزل الذین ظاہروہم، اور اللہ نے اتار دیا، یہ پہلے تو اپنے دلوں میں چڑھے رہے محاصرے میں، لیکن پھر اللہ انہیں اتار لایا. انزل الذین ظاہروہم، یہ ظاہرو کیا ہے؟ مظاہرہ، باب مفاعلہ. ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹ سے پیٹ جوڑ کر آخری جو ہوا کرتا تھا پچھلے زمانے میں مقابلہ، تو اگر تھوڑی سی نفری بڑے کے نرغے میں آ جاتی تھی تو پھر یہ جو تھوڑی نقلی والے تھے یہ اپنی پیٹ سے پیٹ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے لڑنے کے لیے کہ ادھر سے جو آ رہا ہے اسے تم سبھا لو، ادھر سے جو آ رہا ہے اسے میں سبھا لوں گا. تو یہ مظاہرہ ہے، گویا کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کسی مقصد کے اندر یکجان ہو کر کوئی کام کرنا، یہ مظاہرہ. تو یہ ہے وہ لفظ، الذین ظاہروہم، جنہوں نے ان کا اس وقت ان دشمنوں کا، ان کفار کا، ان حملہ آوروں کا اس طریقے سے ساتھ دیا. من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ ان کو اتار لایا. من سیاسیہم، سیسا کہتے ہیں مرغ کے پنجے کو. تو مرغ جس طرح اپنا دفاع کرتا ہے تو دفاعی تدابیر کے لیے پھر یہ لفظ سیسا، اسی کی جمع سیاسی ہے، یہ استعارتاً استعمال ہونے لگا. تو گڑھی قلعہ جو تھا جس میں وہ اپنے آپ کو محصور کیے ہوئے تھے، ان کے لیے لفظ سیاسی آیا. من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اگر لڑتے تو فرض کیجئے 200 آدمی اگر ان کے مرے تھے تو 100 تو مسلمانوں کے بھی وہ شہید کر دیتے. ہزاروں تلواریں نکلی ان کے ہاں سے، بڑا انہوں ساز و سامان جمع کیا ہوا تھا بعد میں جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، لیکن سامان استعمال کرنے کے لیے ہمت چاہیے. ایک وقت میں جب آتا ہے کسی قوم پر سے یہ ڈیمورلائزیشن جب ہو جاتی ہے تو میزائل رکھے رہ جاتے ہیں اور لوگ اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ یہی صحرائے سینا، یہاں سے مصری فوج اس طرح بھاگی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں. اور جب مسلمانوں پر ہلاکو کا حملہ ہوا ہے فتنہ تاتار میں، تو 100 مسلمان کھڑے ہیں اور ایک وہ جو چنگیزی ہوتا تھا تاتاری، وہ کہتا تھا کھڑے رہو، میرے پاس تلوار نہیں، میں تلوار لے کر آؤں گا، تمہاری گردنیں ماروں گا. اور وہ آتا تھا اور گردنیں ایک ایک کی مارتا تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. سوچئے، ہوتا ہے، یہ تاریخ میں ہوا ہے. اب یہ جو ہے اتنے مر رہے ہیں، فیصلہ ہونے کے بعد ہی کہیں ٹوٹ پڑتے کہ ہم تو مریں گے، 150 کو مار کر مریں گے، کہ نہیں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا ہے کہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا بَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اے مسلمانوں، اور ایک گروہ کو تم اسیر بنا رہے ہو، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کی بچیاں، وہ اسیر ہو رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے کڑیل جوان جو ہیں وہ شہید، وہ قتل کیے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا. زمینوں والے تھے، بہت سرمایہ دار تھے، باغات والے. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھر، حویلیاں ان کی. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال و متاع. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین تمہیں دے دی جس پر کہ تم نے، جس کو تم نے پامال نہیں کیا تھا، کوئی لشکر کشی ہوئی نہیں، صرف محاصرے میں یہ سب کچھ ہاتھ آ گیا، کہیں کوئی گھوڑے دوڑے ہی نہیں اس پر، کہیں کوئی مقابلہ پیش ہی نہیں آیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب اس سے زیادہ جامع جو ہے اس رکوع کے لیے اختتام نہیں ہو سکتا جو سورہ یوسف میں جو الفاظ آئے ہیں، اللہ قادر عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو بس کسی پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو اسی سے مانگے، اسی سے جڑے، اسی کے دامن سے وابستہ ہو جائے. انہیں تو یقین ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بضاعت المال، زہد جو دنیا میں ہے وہ اس کا نام نہیں ہے کہ تم حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو اور مال کو ضائع کر دو، یہ زہد نہیں ہے. ولیکن زہاد تو فی الدنیا، اصل زہاد کیا ہے، زہد کیا ہے، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا اعتماد زیادہ ہو جائے اس سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. میرے وسائل، میرے ذرائع، میرا یہ، میرا وہ، میری صلاحیتیں، میری ذہانت، میری قوت، اس کو مقدم رکھو گے، اس پر زیادہ تکیہ کرو گے تو یہ زہد سے نکل گئے. اور اگر تمہیں معلوم ہو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی قدرت، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہیں زیادہ اعتماد ہو جائے اس سے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو یہ ہے اصل زہد. حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی ہماری اس درس کی ایک گفتگو کا دوسرا حصہ ہے. اب کیونکہ اسوہ حسنہ پر گفتگو ہوئی ہے تو ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ یہ رکوع پڑھ لیا، اور اسوہ حسنہ کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے بھی خاصی بات کی تھی، کچھ جھنجھوڑا تھا آپ لوگوں کو، شاید کہ کوئی ہل جائے. ہلتے نہیں ہیں، وقتی طور پر ہل کر پھر وہیں کے وہیں جم جاتے، کوئی اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اسوہ حسنہ کے بارے میں چند باتیں آپ اور نوٹ کر لیں سلسلے وار، ایک دو تین چار کی طرح. پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ ہر اعتبار سے اسوہ ہے، لیکن اصل اسوہ جو سورہ احزاب میں اس درس کے دوران ہمارے سامنے آیا اس کو پیش نظر رکھیے، اور پہلے ایک سوال کا جواب خود دینے کی کوشش کیجیے. حضور کی جو اجتماعی جد و جہد ہے، ایک ایک لفظ میرا آج کا اہم ہے، اس کو نوٹ کیجیے. میں نے کیوں کوالیفائی کیا اجتماعی جد و جہد؟ بعض چیزیں حضور کی انفرادی ہیں اور وہ ایسی بھی ہیں کہ جن کا ہم اتباع نہیں کر سکتے. مثلا حضور سو میں وصال رکھتے تھے، ہمیں منع کیا گیا. حضور رکھتے تھے سو میں وصال، ایک کے بعد دوسرا بغیر افطار کے چل رہا ہے، دو دن کا، تین دن کا، چار دن کا سو میں وصال، ہمیں روک دیا گیا. صحابہ نے پوچھا بھی کہ حضور آپ رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ ابھی تو عندہ ربی، میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا. معلوم ہوا کہ انفرادی زندگی کے بعض پہلو تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اتباع کا نہیں ہے. وہ خصوصیات ہیں محمد الرسول اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں، تو ہم کیسے کریں گے؟ اس اعتبار سے جو اصل ہے اسوہ وہ ہے اجتماعی زندگی میں جو آپ کا نقشہ ہے، اس کا ہر ہر قدم واجب الاتباع ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ اپنے ذہن میں یہ سوال پہلے لائیے کہ حضور کی جو اجتماعی جد و جہد ہے وہ کس نوعیت کے کام سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے. مثلا ایک نوعیت ہوتی ہے رفاع عامہ کے کام، کچھ لوگ کرتے ہیں، خدمت خلق ہے، رفاع عامہ ہے، یہ ہے وہ ہے، انجمنیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، ریڈ کراس سوسائٹی ہے، فلاں ہے، رفاہی کام، یہ ایک خانہ. کچھ ہوتے ہیں محدود پیمانے کے تبلیغی کام، مشنز ہیں دنیا میں، تبلیغ ہو رہی ہے، یہودیوں کی تبلیغ ہے، عیسائیوں کی تبلیغ ہے، بدھ مت کے بھکشو ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. ایک دوسرا کام یہ ہے، وہ تبلیغ جو ہے کبھی ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئے گی، کبھی جہاد اور قتال تک وہ نہیں جائے گا معاملہ، وہ ساری عمر تبلیغ ہی رہے گی، نسلن بعد نسلن تبلیغ ہی رہے گی. ٹھیک ہے. تیسرا ذہن میں خانہ بنائیے، سیاسی کام، جماعتیں بنتی ہیں، تحریکیں ہوتی ہیں، سیاسی کام ہو رہا ہے. اس سیاسی کام کی کیا ہے اصل نوعیت؟ کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہوتا ہے اصولی اعتبار سے اس سے اختلاف نہیں ہوتا، صرف اس کے جو تفصیلات ہیں اس میں انتظامی اعتبارات سے ایک جماعت کا مینیفیسٹو کچھ اور ہے، ایک جماعت کا کچھ اور ہے. اگر امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز ہیں، یا انگلستان میں اگر لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹوز ہیں. تو یہ جو انگلستان کا بنیادی نظام جو وہاں قائم ہے جمہوریت کا, اس وہ تو متفق علیہ ہے, لیکن یہ کہ تفصیلی طور پر کچھ پالیسیز کے اندر ان کا یہ مینیفیسٹو ہے, ان کا وہ مینیفیسٹو ہے, ہمیں اگر ووٹ دے دو گے تو ہم یہ کام کریں گے, وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو گے تو ہم یہ کریں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ ہے سیاسی کام. اور چوتھا ذہن میں جما لیجئے, ویسے تو یہ فہرست بہت ہو سکتی ہے طویل, لیکن موٹے موٹے اس وقت کرنے, وقت بہت ہی کم رہ گیا میرے اندازے سے. چوتھا ہے انقلابی کام. انقلاب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہے اسے جڑ سے اکھیڑنا ہے, بنیادی تبدیلی لانی ہے, پورے نقشے کو بدلنا ہے. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آبادہ کنن اولا تعمیر را ویران کنن. یہ انقلابی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جڑوں سے اور بنیادوں سے تبدیلی نہ لائی جائے. اب یہ چار الفاظ ذہن میں رکھیے, ایک اور پانچواں بھی رکھ لیجئے, تعلیمی کام. اکیڈمیز بنتی ہے تعلیمی کام پر, کسی خاص فکر کو پروموٹ کرنا. اقبال اکیڈمی ہے, اقبال کے نقطہ نظر کو, اقبال کے فلسفے کو. سقراط نے بھی اکیڈمی بنائی تھی, غور و فکر کرنے کی تربیت ہونی چاہیے لوگوں کو. تو پانچ آپ نے رکھے, رفاہی کام, تعلیمی اور علمی تحقیقی کام, تبلیغی کام, سیاسی کام, انقلابی کام. ہر ایک کی اپنی کانوٹیشن ہے, ہر ایک کے اپنے تقاضے ہیں, نقشہ ہر ایک کا جدا بنے گا, ہر ایک کے لوازم جدا ہیں. اب آپ پہلے سوال کا جواب دیجئے کہ حضور کا اسوہ حسنہ کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ کوئی شک ہے اس میں کہ وہ انقلابی کام, نظام کی تبدیلی اور پورے نظام کی تبدیلی. صرف تبلیغی کام نہیں تھا, صرف علمی کام نہیں تھا, صرف تربیت کام نہیں تھا, صرف رفاہی کام نہیں تھا, بلکہ رفاہی کام تو اجتماعی پیمانے پر تو بعد میں ہمیں نظر ہی نہیں آتے, وہ تو حضور کی زندگی میں اجرائے وحی سے قبل جو ہے وہ پوری خدمت خلق کا پورا نقشہ نظر آتا. لیکن بعد میں جو ہے وہ ایک انقلابی جدوجہد, مکمل انقلابی جدوجہد. اس انقلابی جدوجہد کے بارے میں اب دوسری بات ذہن میں رکھیے, میں نے کئی دفعہ یہ تقریریں کی ہیں سیرت النبی کے موضوع پر, اس وقت میں صرف کچھ چیزوں کو چاہتا ہوں کہ گن لیں آپ. اس انقلابی جدوجہد کے بارے میں سب سے نمایاں چیز جو نظر آئے گی حضور کی سیرت مطہرہ میں, وہ یہ ہے کہ یہ خالص ہیومن لیول پر کام کیا گیا, انسانی سطح پر. کسی بھی انقلاب میں جو مراحل آتے ہیں وہ سب آئے, کسی انقلابی جدوجہد میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ سب اٹھائیے. ہر انقلابی جدوجہد کے تین مرحلے اپنے ذہن میں جما لیجئے. پہلا مرحلہ دعوت و تربیت. کوئی فکر ہوگا, کوئی سوچ ہوگی, کوئی نقطہ نظر ہوگا, اس کو پہلے پھیلایا جائے گا, جو اس کو قبول کریں گے اسی کے اعتبار سے پھر ان کی تربیت کی جائے گی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے دنہار تو. پختہ ہوئے بغیر تو کام نہیں بنے گا نا. اب یہ ہے کہ کمیونسٹ جو ہے وہ اپنی تربیت کا کوئی اور نظام بنائے گے, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اپنے دل اور آنکھوں کو پاک رکھو, نگاہ کو پاک رکھو, نہیں ہوگا. نگاہ کو جتنا چاہو کھیلو عیش کرو, شادی کا کیا سوال ہے, بغیر شادی کے سیکشول اپنی ضرورتیں پوری کرو. کامریڈ مرد اور کامریڈ عورتیں, وہ اپنی تمام ضروریات پوری کریں. وہ تربیت کا نظام ہر جگہ ہوگا لیکن اس کے پریمیسز جدا ہوں گے. وہ یہ کہ اصل کام کیا کرنا ہے, انقلاب کون سا ہے, سوشلسٹ ریولیوشن برپا کرنا ہے تو اس کی کچھ اور تربیت ہوگی, اسلامک ریولیوشن برپا کرنا ہے تو اس کی کچھ اور تربیت ہوگی. لیکن یہ دو جو ہیں ان کو بریکٹ کر لیجئے, دعوت تربیت پہلا مرحلہ حضور نے بھی کیا. دوسرا مرحلہ ہے تنظیم, اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے ہجرت. آپس میں جڑو, دوسروں سے کٹو. اس لیے میں نے تنظیم کو اور ہجرت کو بریکٹ کیا. اگر کسی سے کٹو گے تو کسی سے جڑو گے، محمد سے جڑو گے تو اپنے گھر والوں سے کٹو گے، سیدھی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا یہ نہیں ہو سکتا، اگر ڈیبٹ ہوگا تو کریڈٹ بھی ہوگا، کریڈٹ ہوگا تو ڈیبٹ بھی ہوگا، اکاؤنٹ کا یہ جو ہے جدید اکاؤنٹ کا نظام یہ بڑا صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کٹنے کو کسی سے تیار نہیں جڑ جاؤں گا، جڑ نہیں سکتے. تو تنظیم اور ہجرت، اور تیسرا مرحلہ ہے پھر جہاد اور قتال. جہاد کو میں یہاں لے رہا ہوں پیسو ریزسٹنس کے معنی میں، جد و جہد ہے، دعوت ہے، قول ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھ رہا ابھی. مارے کھاؤ لیکن مدافعت میں اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ، تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے کھیلو، خود تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ آپ سوچئے، کئی دفعہ میں نے کہا آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو ایک آدمی 10 کو مار کر مرے گا، ڈیسپریٹ انسان. لیکن نہیں، حضرت یاسر کسی کو نہ مار سکتے تھے، کس طرح شہید ہو گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی اہلیہ شہید کر دی. لیکن نہیں، اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنة، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. شہادت کی خوشخبری پیش کی دے رہے ہیں. حضرت خباب بن الارث کو لٹا دیا گیا دہتے ہوئے انگاروں پر، جھیلو. اوپر کھڑا ہوا ہے آدمی، ہلنے بھی نہ دے، جھیلو، اجازت نہیں. اور پھر اگلا مرحلہ قتال کا ہے، اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. ہاتھ کھول دیے گئے، اب تمہیں بھی اجازت ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور اللہ تمہارا پشت پناہ ہے اور مددگار ہے. سورہ نساء میں الفاظ آئے کفو ایدیکم، نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو تو کہتے تھے ہمیں اجازت تو نہیں چاہیے، ہم بھی لڑیں، اور جب لڑائی کا حکم آ گیا تو اب لڑائی بڑی اوکھی معلوم ہو رہی ہے. تو وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کفو ایدیکم، اس وقت تو تمہیں یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس وقت لوگ بڑے کچھ تھے کہ جو کہتے تھے کہ صاحب اگر ہمیں اجازت ہو جائے تو اب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور جب لما کوتبہ علیہم القتال، جب وہ قتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو اب ذرا دل جو ہے کچھ تھوڑا سا ڈول رہا. تو یہ مراحل آپ 6 یا 3 میں مرحلے کہہ رہا ہوں، ویسے 6 الفاظ، دعوت و تربیت، تنظیم و ہجرت، جہاد و قتال، اس کے بغیر دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا. عیسائی تبلیغ ہو سکتی ہے، تبلیغ کا کام آپ بھی کر لیجئے، کرتے رہیے، اس سے اگلا مرحلہ نہیں آئے گا، وہ وہی کام ہوتا رہے گا نسلن بعد نسلن. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نہ رفاہی کام، نہ تبلیغی کام، نہ تعلیمی و علمی کام، یہ ساری چیزیں اس میں جز کی حیثیت سے ہیں، لیکن کل جو ہے اس کا وہ مشابہ ہے انقلابی جد و جہد سے، نمبر 1. اور انقلابی جد و جہد بھی مکمل اور بھرپور انقلابی جد و جہد، اور وہ انقلابی جد و جہد جو ہیومن لیول پر ہوئی ہے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. 3 سال کی قید شیب بنی ہاشم اور رسوا سر بازار آن شوق ستم گارے، وہ نقشہ دیکھنا ہو تو یوم طائف سب آیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پر آیا. اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ صغرا کبرا ہمارا یہ ہے کہ حضور محبوب رب العالمین ہے، جو شک کرے کافر. دوسرا یہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو شک کرے کافر. ان دونوں کو جوڑیے، کیا اللہ قادر نہ تھا کہ انقلاب بھی آ جاتا اور محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا؟ ہو سکتا تھا، ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیجئے اس کیوں کا، خدا کے لیے جواب. جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو مجھ پر اور آپ پر حجت نہ ہوتی. انقلاب صرف عرب میں نہیں لانا تھا، پوری دنیا میں لانا تھا، اور وہ انسانوں کے ہاتھوں آنا تھا. معجزے تو رسولوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے تو نہیں. آگے جو کام کرنا تھا ان کے لیے اسوہ کیسے بنتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوتی؟ اس لفظ اسوہ کو یہاں سمجھیے، اللہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. اے محمد جھیلو، برداشت کرو. اب میں یہ کہہ تو نہیں سکتا اللہ کی شان بہت رفیع ہے، بہت بلند ہے. خود اللہ پر اگر ہم اپنے عام احساسات پر قیاس کریں تو کہیں گے کیا بیتتی ہوگی جب اللہ کا محبوب پتھروں کی زد میں تھا، جب تالیاں پٹ رہی تھیں. لیکن صبر کرو، جھیلو محمد، برداشت کرو. وہی جو بات حضور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، وہی حضور سے کہی جا رہی ہے. والے رب کا فصبر وصبر علامہ یقولون، سارا وہی صبر کا حکم. وصبر کما صبر اول العزم من الرسل، جیسے ہمارے اول العزم رسولوں نے صبر کیا ایسے صبر کرو. وصبر وما صبروں کا الا باللہ، صبر کیجئے اور آپ کا سہارا جو ہے اللہ ہے. صبر کے لیے کوئی سہارا چاہیے. وصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، کہیں مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کر لیجئے گا. یہ سب کچھ کیوں ہے یہ جانیے، یہ اسوہ نہ بنتی حضور کی ذات ہمارے لیے. یہ ہم پر حجت ہے، آپ پر حجت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا وہ خالص انسانی سطح پر کیا، سارے دکھ اٹھا کر کیا، فاقے جھیل کر کیا، پتھراؤ برداشت کر کے کیا، قید و بند جھیل کر کیا، دندان مبارک شہید کروا کر کیا، اپنے لخت جگر اور اپنے جانساروں کے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا، فاقہ جھیلا اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کیا. یہ سارا کیا ہے تب یہ انقلاب. تو اسوہ کیا ہوا؟ یہ ساری گفتگو اسوہ کے تحت ہے. یہ دو اسوہ تو ہوئے مجموعی اسوہ، بحیثیت مجموعی حضور کی اجتماعی جد و جہد مشابہ ہے انقلابی جد و جہد سے، اسوہ نمبر ایک. یہ انقلابی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر ہوئی، سب کچھ جھیل کر ہوئی، بس اس میں ایک اشکال نہ کسی کو پیدا ہو جائے. اللہ تعالی کی نصرت اور تائید آئی ہے، لیکن وہ نصرت و تائید جو ہے اس کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. نصرت تائید کب آئی ہے؟ جب جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے ہیں تب آئی ہے، پہلے نہیں آتی نصرت. نصرت کی شرط لازم یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. اے اللہ، یہ میں نے 15 برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے، غزوہ بدر میں یہ دعا کی ہے، اگر یہ شہید ہو گئے کل تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں اور میری 15 برس کی کمائی ہے. بچ بچ کر اور چھپ چھپ کر اپنی تجوریوں کو بند رکھ کے اور اپنے حلوے مانڈے میں کوئی کمی تو ہم نہیں کر سکتے. اپنا کاروبار تو کیا کریں جی، سودی کاروبار چھوڑ دیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، وقت لگائیں تو پھر ہمارا یہ سٹیٹس کیسے معین ہوگا. آپ تو رہو بچ بچ کر آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور یہ چاہو کہ اللہ اپنی نصرت لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آئے کہ ذرا یہ میری مدد قبول فرما لو، تو یہ ہونے والی بات. خیا نفس و محال، یہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. حضور کے اور صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم کون سے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. ہوتا تو حضور کے ساتھ ہوتا. ایکسپشن ہو سکتے تھے اس قاعدہ کلیہ سے تو محمد الرسول اللہ ہو سکتے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب آئیے اسی اسوے کا ایک تجزیہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ان 3 مراحل کی حیثیت سے. یہ تو بحثیت مجموعی دو باتیں میں نے کی ہیں. یہ رونے سے کچھ نہیں بنتا، کچھ کرو. رونا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ وہ ہو تو یہ سونا ہے، اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یہ ٹسوے ہیں، جو عورتیں بہایا کرتی ہیں جن کی کوئی دنیا میں قدر و قیمت نہیں. اب وہ ذرا تین اجزاء کو لیجئے. دعوت و تربیت کے ضمن میں حضور کا اسوہ یہ ہے, ان دونوں چیزوں کا مرکز, مبنا, مدار, محور قرآن اور صرف قرآن. دعوت و قرآن کے ذریعے, تذکیر کرو قرآن کے ذریعے, انذار کرو قرآن کے ذریعے, تبشیر کرو قرآن کے ذریعے, تبلیغ کرو قرآن کی, یہی الفاظ ہے دعوت کے لیے, اور کون سا لفظ آئے گا. ذکر بالقرآن من یخاف وعید, اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین ولتنذر بہ قوما لدا. تبشیر کے ساتھ بھی بہی اور تنذرہ کے ساتھ بھی بہی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تبلیغ کس چیز کی؟ قرآن کی. تذکیر کس سے؟ قرآن سے. تبشیر کس سے؟ قرآن سے. انذار کس سے؟ قرآن سے. دعوت کا مرکز, مبنا, مدار, محور صرف اور صرف قرآن, یہ ہے اسوہ محمد الرسول اللہ. سیرت میں پڑھ لیجئے, کہیں حضور نے لمبی تقریر کی ہو. جہاں گئے میرے پاس ایک کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. فلاں وادی میں کوئی قبیلہ آیا ہوا ہے, کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, لوگوں یہ کلام ہے میرے پاس, میں پیش کرتا ہوں. خطبوں میں آپ قرآن پڑھتے تھے, یہ تو ہمیں مصیبت ہے کہ اس کا ترجمہ کرو, اس کا مفہوم سمجھاؤ. وہاں تو اصل رزت اور بردل خیز, اصل خیزت بردل رزت, قرآن دل سے حضور کی زبان سے نکل رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں اترتا چلا جاتا. یہاں بیریئر ہے زبان کا, اس لیے در سے قرآن دینا پڑتا ہے, ورنہ یہ بھی بدعت ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھیے, تو وہاں تو قرآن پڑھانا. مطلب کیا ہوا اچھی طرح سمجھ لیجئے, اگر کوئی دعوت اس قرآن سے پرے پرے چل رہی ہو, قرآن کو بائی پاس کر کے چل رہی ہو, قرآن کی بجائے کسی اور شخص کے لٹریچر پر چل رہی ہو, کسی اور کی تصانیف پر چل رہی ہو, تو وہ اسوہ رسول سے ہٹی ہوئی ہے. اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا, کوئی اور بڑا فتویٰ نہیں لگاتا. اسوہ رسول کیا ہوگا کہ دعوت, تبلیغ, انذار, تبشیر, تذکیر, ان سب کا مرکز, مبنا, مدار, محور صرف اور صرف. تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے, اسوہ حسنہ. چوتھی چیز تربیت. یہ معاملہ جو ہے نا, سب سے زیادہ تکلیف دہ باب جو ہے وہ یہ. تزکیہ نفس کے بارے میں تو یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید یہ قرآن تو ہے ہی نہیں, اس کے لیے مفید مؤثر ہی نہیں. ذکر کے طریقے کچھ اور ایجاد کرنے پڑیں گے, اس کے لیے کوئی اور نظام لانا پڑے گا. حضور کا اسوہ تو اس میں مکمل نہیں ہو سکتا. دلیلیں اس کے لیے بڑی خوشنما دی گئی ہیں. حضور کی تو شخصیت کا ایک اثر ہوتا تھا, وہ شخصیت نہیں ہے ہمارے اندر, تو ہمیں کچھ اور تلاش کرنا پڑے گا. یہ مانتے ہیں لوگ, جو دیانت دار لوگ ہیں, ان میں تصوف کے جتنے سلاسل ہیں, وہ مانتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ہاں ہیں, تربیت اور سلوک اور تزکیے کی, یہ مسنون نہیں ہے. یہ دیانت کا تقاضا ہے, ماننا پڑے گا. کیا کریں, وہ کہاں سے لائیں گے یہ ضربے مارنے کا یہ طریقہ جو ہے. بہرحال کسی حدیث سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں, کسی تابعی سے ثابت نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ پلی جو لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اکابر نے اپنے تجربے میں ان کو مفید پایا. ٹھیک ہے, مجھے اس سے انکار نہیں, لیکن یہ مانیے کہ یہ مسنون نہیں ہے, یہ اسوہ محمد کے مطابق ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد نے تزکیہ نہیں کیا؟ وہاں تو آتا ہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی کے بعد تزکیہ, یزکیہم. یہ تزکیہ کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت کا مدار, تبلیغ کا مدار, تذکیر, انذار, تبشیر, اس کا تو آپ نے سمجھ لیا قرآن ہے. اس کا سمجھنا آسان ہے، ذرا یہ معاملہ تھوڑا سا باریک ہے. تزکیے اور تربیت کے لیے بھی اس کے سوا آپ کو کچھ مطلوب. قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ذکر یہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جو ذکر اس کو بائی پاس کرے گا وہ غیر مسنون ہے، کم سے کم میں یہ کہوں گا. جو امراض قلبیہ اور صدریہ کا علاج اس سے علیحدہ علیحدہ کریں گے وہ اسوہ رسول نہیں ہے، مؤثر ہوا کرے، اس نقشے سے ہٹا ہوا. ان حقائق کو اس زمانے میں، جیسا کہ اور بہت سے قرآنی حقائق کو علامہ اقبال نے سمجھا، ان کو بھی خوب سمجھا. دیکھیے، ایک چیز ہے وعظ. وعظ ہمارے ہاں اب گالی بن گیا، کسی کا وعظ کہہ رہے ہیں، بڑی ہلکی سی حرکت ہے، گٹیا سی بات کر رہے ہیں. یہ ایک دور کی چھاپ ہوتی ہے. ایک زمانے میں وعظ ہوتے تھے، بڑے مؤثر ہوتے تھے. انسان اٹھتا تھا تو دل و اپنی روح کے اندر کچھ ایک نئی روشنی دے کر، جذبات کے اندر ایک جلا پا کر اٹھتا تھا. اب یہ وعظ گالی ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں ہماری اپنی یادداشت میں بھی جو وعظ ہوتے تھے اس میں قرآن نہیں ہوتا تھا. اکثر وعظ جو ہیں وہ مثنوی مولوی مانوی کی بنیاد پر ہوتے. اس کی بھی تاثیر تھی، اس کا انکار نہیں، تاثیر ہوتی تھی. لیکن یہ کہ خاص انداز میں وہ مثنوی کو پڑھنا، اس سے پھر بات کو آگے چلانا، یہ ہمارے ہاں میری ہوش کے اندر بڑے بچپن کے زمانے میں مجھے یاد ہے وعظ میں نے وہ سنے. قرآن کہتا ہے کہ موعظہ یہ ہے، وعظ یہ ہے، نصیحت یہ ہے، دلوں میں اترنے والی چیز یہ ہے، جذبات کو جلا بخشنے والی چیز یہ ہے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم. اقبال نے نقشہ، پست و حرف او بلند، الفاظ بڑے بھاری برکم، معنی تلاش کرو تو ہے ہی نہیں، ایک دھواں دھار ہے بات، اندر کچھ نہیں. از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں، با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہوں. اپنے واس کے لیے کوئی لائیں گے تو کوئی ضعیف حدیث کہیں سے لے آئیں گے. وائزوں کی بڑی کمزوری مانی گئی ہے، سب ان کے وازوں میں کمزور حدیثیں ہوتی ہیں. امام غزالی اس سے نہیں بچے. ضعیف احادیث، احیاء جیسی کتاب، اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ کسی موضوع پر 8 حدیثیں صحیح لے آئیں گے، 2-3 اور جوڑ دیں گے، وہ ضعیف ہوں گی. وہ پتہ نہیں جی ان کا بھرتا نہیں تھا کہ میں دلیلیں اور دوں، حالانکہ وہ بات ثابت ہو جاتی تھی صحیح احادیث سے، اس کے بعد وہ کچھ ضعیف حدیثیں مل جائیں. لیکن عام دوبارے وائز ہیں، ان کی تقریروں میں جو ضعیف حدیثیں آئیں گے ضعیف آئیں گے. وہ خطیب بغدادی کی ہوگی یا دہلوی کی ہوگی، وہ شاذ ہوگی یا مرسل ہوگی یا ضعیف ہوگی. از خطیب و دہلوی گفتارے ہوں اور با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز سے اسے اعتنا نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے. دیکھیے، میں ابھی کراچی میں بات کہہ کے آیا، مجھے یاد آ گئی، محفل سماع محمد کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا؟ قرآن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. حدیث صحیح موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کر کے حضور نے کہا مجھے قرآن سناؤ، اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر اور لطف آتا. اور آپ نے سورہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، 41 آیت پر آئے تو حضور نے روکا، بس کرو بس کرو، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ ہے سماع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعظ کا مقصد کیا ہے؟ جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کرنا، تو قرآن سے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے تزکیہ نفس، اس کے لیے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے زیادہ ناقدری قرآن کی جو ہوئی ہے وہ اس کوچے میں آ کر ہوئی. صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سادت بقرآن محفلش. عراقی کا، جامی کا، رومی کا شعر سنیں گے تو حال میں آ جائیں گے، قرآن پڑھ سنتے تو کچھ ان کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ کیا مصیبت ہے؟ سم تھنگ از رانگ سم ویئر. کہیں منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہے، کوئی بخار چڑھا ہوا ہے. اگر صحیح ذائقہ ہوتا تو سب سے زیادہ جذبات میں آگ لگانے والی، دلوں کے روگ کو، جڑوں کو کاٹنے والی کتاب تو یہ تھی جو اتری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا اس کے اندر تفصیلات میں جو میں نے اس میں گنوانے شروع کیے ہیں، تو پہلا اسوہ دعوت و تبلیغ و انذار و تذکیر و تبشیر و سب جمع کر لیجئے، ان کا مرکز، مبنا، مدار، محور قرآن. دوسرا اسوہ تربیت اور تزکیے کی جڑ، بنیاد، مرکز و محور قرآن. ذکر قرآن، محفل سماع قرآن سے، واعظ قرآن سے، تطہیر فکر قرآن سے ہوگی تو اعمال خود بخود درست ہوگی. اب آئیے تیسرا مرحلہ، تنظیم. تنظیم میں اسوہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی شخص میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فاطر العقل یہاں نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ بغیر تنظیم کے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. میں نے کراچی میں کہا، پھر سن لیجئے، آپ کو اگر لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہیں تب بھی تنظیم قائم کرنی پڑے گی. گرہ کٹوں کے بھی گینگز ہوتے ہیں. ڈاکہ ڈالنا ہے تو گینگ بنانا ہو، سوشلزم لانا ہے تو آپ کو تنظیم کرنی ہوگی، اور اگر اسلام کے لیے کوئی کام کرنا ہے تب بھی تنظیم سے مفر نہیں. اچھی طرح جان لیجیے، لا اسلام الا بجماع. آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ. ہمارا آج کا مزاج اس سے بہت بعید چلا گیا ہے. اجی جماعت کی کیا ضرورت ہے، اپنا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، نماز روزہ تو ہو ہی رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت بھی کر دی ہے. اگر تو کوئی کام کرنا ہے، اگر تو اسوہ محمدی پیش نظر ہے، انقلاب محمدی دنیا میں دوبارہ لانا ہے، تب اس تنظیم سے رستگاری نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے کٹھن کام آج کے دور کا یہی ہے. دیکھیے، قرآن مجید نے عرب کے لوگوں کو کہا قوما لدا، بڑی جھگڑالو قوم ہے، کوئی ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے ساما ہے، کون کسی کی سنے گا، کون کس کے سامنے سر جھکائے گا. آج کا دور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص سقراط و بکرات ہے، کون کس کی سنے گا. نظریات ہیں، خیالات ہیں، اختلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی نظم کا پابند ہونا سب سے کٹھن کام. کسی کی بات مانی جائے، کسی کا حکم ڈسپلن میں آیا جائے، سم و تعاد کا نظم ہو، سب سے کٹھن. اور میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا اثار یہی تھا کہ اپنی شخصیت کی نفی. حالانکہ دنیاوی اعتبارات سے، بہت سے اعتبارات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھے حضرت ابو بکر. حضور کے پاس اپنا سرمایہ کوئی نہیں تھا، جب آپ اللہ تعالی نے آپ کو غنی کیا ہے تبھی سرمایہ تو بیوی کا تھا. طائف والوں نے یہی فکرے چست کیے تھے کہ مفلس اور قلاش کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے. حضور کے پاس قریش کے اس نظام کا کوئی منصب نہیں تھا، اور ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ ٹچی، سب سے زیادہ نازک جو ہوتا ہے وہ منصب تھا. دیت کا فیصلہ کریں گے کہ کوئی مقتول ہے تو اس کی کتنی دیت دی جائے گی. گویا کہ سوشل سٹیٹس کا تعین کرنا جو ہے اس معاشرے میں افراد کا وہ ابو بکر صدیق کے پاس بن سکتا ہے. اندازہ ہے کوئی آپ کو؟ اور اس شخص نے ایسی نفی کی ہے اپنی، ایسی نفی کی ہے اپنی، اس طرح گم کیا ہے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ ابو بکر کہیں نظر ہی نہیں آتے. نظر کیسے آئے؟ نظر تو وہ آئے گا جو کچھ اختلاف کرتا ہو، اس کی شخصیت علیحدہ نظر آئے گی نا، کہ حضور نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا. لیکن جہاں اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو گم کر چکا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ کہاں نظر آئے گا؟ یہ سب سے بڑا ایثار ہے، سب سے بڑی قربانی ہے. اور آج ہمارا سب سے بڑا خناس جو دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے، وہ یہ دین کی تنظیم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام نہ کریں، جماعت بنانا فتنہ ہو جاتا ہے جماعت بنانے سے. اصل دل میں چوری ہے کہ کیوں کسی کی مانوں، کیوں کسی کی بات جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی کام نہیں. البتہ اصل بات جو اس وقت کہنی ہے، تنظیم کے ضمن میں اسوہ، حضور کی تنظیمیں دو تھیں. ایک تنظیم آپ کی تھی بر بنائے نبی اور رسول ہونے کے، کہ ہر شخص جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ مطیع ہو گیا خود بخود. اب کیا ضرورت ہے کوئی اور نظم قائم کرنے کی؟ تنظیم تو قائم ہو گئی، وہ حضور کے احکام کا پابند ہے جو حکم دیں گے. تو اس سے زیادہ مضبوط تنظیم تو کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، رسول سے تو اختلاف کرنا ممکن نہیں، ایمان کی خیر نہیں رہے گی. اچھا اختلاف کرنا دور رہا، بات مان بھی لی ہے، لیکن دل میں بھی اگر کہیں اضطراب رہ گیا تو بھی ایمان کی خیر نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ کو تصور کر سکتے؟ واقعہ یہ ہے، میں نے غور کیا، آپ بھی آج غور کیجئے، حضور نے جو مختلف اوقات میں بیعتیں لی ہیں، بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضور تو خود مطاع ہے، مزید بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ یہی حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ بدر سے پہلے مجلس مشاورت ہوئی، انا آمنا بکا وصدقنا، حضور اب آپ پر ایمان لا چکے، آپ کی تصدیق کر چکے، اب کوئی آپشن ہمارے لیے کہاں رہ گئی ہے؟ جو حکم دیجئے آپ، ہمیں ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر حکم دیجئے سمندر میں چھلانگ لگانے کے، ہم لگائیں گے، بلکہ غمات تک حکم دیں گے چلنے کا چلیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں جو ہے لاغر ہو جائیں. لیکن یہ بیعتیں آپ نے کیوں لی؟ دیکھیے جس طرح میں نے وہ واضح کیا، اللہ کر سکتا تھا کہ رسول کو کاٹا بھی نہ چبھتا، نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے نمونہ بنے. اسی طرح حضور کے لیے بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے بیعتیں لی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظم جماعت جو ہے وہ بیعت کی بنیاد پر ہے. آؤ، کون ہے جو میرے ساتھ سرفروشی اس کی بیعت کرتا ہے؟ 1400 صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان کر رہے ہیں، بیعت اقبہ ثانیہ ہو رہی ہے، حضور آپ مدینے میں تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں. بیعت ہو رہی ہے، قول و قرار ہو رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں. یہ بیعت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ یہ ہے در حقیقت اس تنظیم کی اساس اور جڑ اور بنیاد، کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حوالے کر گئے ہیں، عالمی سطح پر انقلاب محمدی کا بول بالا کرنا، اس کے لیے یہ طریقہ تنظیم ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آگے آئے اور کہے کہ من انصاری الی اللہ، اور آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس سے سم و تعاد کی بیعت کریں. فرق یہ ہوگا کہ حضور سے جو بیعت تھی وہ مطلق تھی، جو حکم دیں گے، اس لیے کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا تھا. اب جو بیعت ہوگی وہ مشروط ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی حکم کی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر اندر جو بھی حکم دیں گے. اس کا نام ہے اطاعت فی المعروف. یہ بیعت ہے تیسرا اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تنظیم کے لیے جو اسوہ حضور چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے وہ یہ تنظیمیں, دستوری تنظیمیں اور الیکشنوں کی تنظیمیں, 2 سال بعد کا الیکشن اور 5 سال بعد کا الیکشن اور اس میں حقوق اور اختیارات کا بیلنس اور یہ سب کا سب کفر میں نہیں کہتا, اسوہ رسول کے مطابق نہیں. پوری تاریخ اپنی دیکھ جائیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, حضور کی زندگی میں تو بیعت کی احتیاج ہی نہ تھی, اس لیے ہوئی بیعتیں کہ آئندہ کے لیے روشنی ملے, اسوہ بنے. اب ابو بکر کا نصب ہو رہا ہے خلافت کا تو بیعت سے, عمر کا ہو رہا ہے بیعت سے, عثمان کا ہو رہا ہے بیعت سے, علی کا نصب خلافت بیعت سے, اس کے بعد کی بیعتیں تقسیم ہو گئی. یہاں تک تو ہماری بیعت ایک تھی, وہ دنیاوی بیعت بھی ہے, سیاسی بیعت بھی ہے, انتظامی بیعت بھی ہے, دینی بیعت بھی ہے. اب ڈائیکوٹمی ہو گئی, تقسیم ہو گئی. اب ملوک کا دور آ گیا, بنو امیہ ہیں, بنو عباس ہیں, ان سے سیاسی اطاعت کی بیعت ہے اور دینی اور روحانی وہ بیعت ارشاد کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ حسن بصری سے چل رہا ہے, کسی اور سے چل رہا ہے, پھر ہماری پوری تاریخ میں آپ کو یہ 2 بیعتیں چلتی نظر آئیں, ایک بیعت سیاسی ہو رہی ہے اور ایک بیعت جو ہے وہ دینی ہو رہی ہے اصلاح کے لیے, یہ جو ہمارے اولیاء اللہ کی بیعتیں تھیں. تا آ کے وہ جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ تھا بالکل ختم ہو گیا. مغربی استعمار کے سیلاب میں کچے گھروندوں کی طرح بہ گئی ہماری حکومتیں. اب پھر تحریکیں اٹھیں تو یہاں پھر ہم دیکھیں گے کہ بیعت جمع ہو گئی, وہ 2 حصوں میں تقسیم جو ہوئی تھی بیعت پھر یکجا ہو گئی. آپ سید احمد بریلوی کو دیکھیں گے رحمت اللہ علیہ, وہ حنفی ہیں, شاہ اسماعیل شہید اہل حدیث ہیں, اہل حدیثیت کل کی کل جو ہے وہ انہی کا تو ظہور ہے, انہی کا اس بر صغیر کے اندر جو کچھ ہے وہ تو انہی سے چلی ہے. بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ جو حنفی ہے, بیعت جہاد. اور شاہ سید صاحب نے پہلے بیعت ارشاد لی پھر بیعت جہاد لی, ایک شخص میں جمع ہو گئے دونوں بیعتیں. محمد ابن عبد الوہاب نے بیعت لی, سنوسی نے بیعت لی, سوڈانی نے بیعت لی, بیعت پر نظام قائم ہوئے ہیں. یہ اس صدی میں آ کر یہ انگریزی دور کے مطابق یہاں دوسری قسم کی تنظیمیں قائم ہونی شروع ہو گئیں. اہل حدیث حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے, بڑا جھگڑا چلا ان کے ہاں, صدارتی نظام ہو کہ امارتی نظام ہو, وہ یہ سارے جھگڑے درحقیقت اسی سے ہیں کہ سنت سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ تو صدارتی نظام تو کہیں نظر نہیں آتا. 2 سال کے بعد صدر ہٹ جائے اور 3 سال کے بعد اس کا دوبارہ انتخاب, وہ کہیں نظر نہیں آئے گا اس کا. وہاں تو جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے وہ لائف لانگ ہوتی ہے, وہ چلے گا. تمہیں ایک مقصد پورا کرنا ہے, اگر وہ مقصد پورا کر رہا ہے تم کیوں اس کو بدلتے ہو؟ ہاں اگر وہ مقصد سے ہٹ گیا تو اپنا راستہ علیحدہ لو, بیعت فسخ کرو اور اپنے طور پر کام شروع کر دو. کسی اور کو اگر نظر آئے کہ وہ بہتر کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو, لیکن نظام جو ہے وہ بیعت. باقی سارے نظام جو ہیں یہ اسوہ رسول سے اور سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. اب اس میں بھی میں کیا عرض کروں, وقت تو اب ہے ہی نہیں, ختم ہو چکا کبھی کا. یہ بیعت بھی جیسے واز گالی بنا یہ مہاگالی بن گیا. بیعت کے ساتھ ایک دکانداری آتی ہے ذہن میں, کوئی جبے قبے امامے, کوئی حضرت صاحب, ان حضرت صاحب کا کوئی خاص انداز اور وہ خدام ادب, بس یہ نقشہ سامنے آتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا کہ کچھ ذکر کے حلقے ہو جائیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے آگے ان کی کوئی دائرہ کار نہیں. اس بیعت کو بدنام, ہم نے کس چیز کو بدنام نہیں کیا, چھوڑا کسے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزرو دلتے ویسو چادر زہرا, ہم نے ہر چیز بیچ کھائی, دکاندار ہم ہیں, بدنام ہم نے دین کو کیا. لیکن یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں اسوہ رسول کی پیروی تو آپ, گالی اگر بن گیا ہو بیعت تو بن جائے, ہمیں تو اسی پر چلنا ہے. اگر گالی ہو لفظ واس تو ہوا کرے, ہمارے لیے تو قرآن واس ہے. لٹریچروں سے دعوتیں چلتی ہوں چلا کریں, ہمارے لیے تو یہی ہے, اسی کو پڑھو اور پڑھاؤ, اسی کو سمجھو اور سمجھاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ اسوہ رسول کے اعتبار سے میں نے چند باتیں عرض کی. اس میں دعوت قرآن سے، تربیت اور تزکیے کا مدار قرآن، تنظیم کی بنیاد بحث، یہ چیزیں ہیں. جو بات سمجھ میں آئی ہے اس پر الحمدللہ عمل شروع کر دیا، ورنہ مجھ سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہ ہوتا. میں صرف واعظ کہتا رہتا، اس وقت میں واعظ کی حیثیت سے بہت پاپولر ہو گیا ہوں. وہ ٹکٹ جو ہے ہوائی جہاز کے 3 دفعہ میں گیا ہوں کراچی پچھلے دنوں میں. ٹکٹ آ رہے ہیں، اگر میں نذرانہ بھی کوئی مقرر کر دوں تو وہ مل جائے گا. 1400 روپے ٹکٹ کوئی دے سکتا ہے تو 2-400-500 روپے مجھے میری قیمت، میری تقریر کی قیمت نہیں دے سکتا. اگر کسی وائس کی یہاں پر وہ ریٹ مقرر ہو گئے تو یہ بھی ہو سکتا. درس قرآن میرا بڑا پاپولر ہے، یہی میں کرتا رہتا اور کبھی عمل کی دعوت نہ دیتا. تو آپ جانیے کہ یہاں جو اس وقت اگر 400 آدمی ہیں تو 4000 موجود ہوتا آج یہاں، دعوے سے کہتا ہوں. صرف سننے کے لیے تو اتنا شوق ہے ہمارے، ہم تو سننی ہیں، خالص سننی ہے، سننا ہمیں اس کا ذوق اور شوق ہے. یہ بار بار کی جو ڈانٹ پڑتی ہے اسے تو ایک دفعہ آدمی سن لے گا، 2 دفعہ سن لے گا، کون سننے آئے گا. باقاعدہ ہمارے ساتھیوں میں سے وہ لوگ میرے پاس جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے کہ تمہاری تقریر بہت سخت ہوتی ہے، تم نے سودی کاروبار کے بارے میں یہ کہا، ہم چھوڑ نہیں سکتے. اب پھر آ کر وہی سنیں، پھر آ کر وہی سنیں. ہم نے تو جنبش کھانی نہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں رہنا ہے. تو مسلسل وہ آپ کی بات کیسے سنتے رہے؟ باقاعدہ کہا ہے ایک صاحب نے، باقاعدہ کہا. تو اگر صرف درس قرآن مجھے دینا ہوتا یہاں 4000 آدمی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، میں کان کھولتا ہوں. یہ ذہنی عیاشی بن جائے گی، خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تم نے ہر چیز ہضم کر لی، اگر اس قرآن کو بھی ہضم کر جاؤ گے تو بے حدیث بعدہ یومنون، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر ایمان لاؤ؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں. تو آج کی تقریر میری پھر سن لیجئے اچھی طرح، کان کھول کر سن لیجئے. اگر تو درس ہی سننے ہیں تو چٹ پٹے درس آپ کو کہیں اور بھی مل جائیں گے، لیکن اگر سمجھنا ہے تو قرآن کا جو لب لباب میں سمجھاؤں وہ یہ. میں نے ایک وقت میں آ کر کہا تھا کہ مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ وہی بات جو میں قرآن سے کہہ رہا ہوں حدیث سے بھی ہو سکتی ہے اور سیرت رسول سے بھی ہو سکتی ہے. آج اسوہ رسول سے میں نے وہ پوری دعوت آپ کے سامنے نکال کر رکھ دی ہے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. باقی رہ گئے 3 مراحل آگے کہ ہجرت، جہاد. ہجرت تو تنظیم کے ساتھ ہی ہے، جڑی ہوئی، جڑو گے تو کٹو گے، سیدھی سیدھی بات. آج اپنے دوست سے کٹے، کل اپنے بھائی سے کٹو گے، ہو سکتا ہے بیوی سے کٹنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آئے کہ سب کچھ سے کٹنا پڑ جائے. تو جو لوگ اس طرح کٹنے کے عادی ہو گئے ہوں وہ کٹ جاتے ہیں، وہ گھر بار کو چھوڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں کہ جیسے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی ہمارا کبھی وطن تھا. لیکن جو ایک بھائی سے نہیں کٹ سکا کسی اصول کی وجہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ اپنا وطن چھوڑ دے گا کبھی. جو 1 پیسے میں امین ثابت نہ ہوا وہ 1,00,000 میں امین ہوگا. جو چھوٹا سا وعدہ پورا نہ کر سکا وہ بڑے بڑے وعدے پورے کرے گا، کیسے ممکن. تو ہجرت جو ہے وہ تنظیم کے ساتھ ہی زمینے کے طور پر آتی ہے، اور پھر جہاد ہے اور قتال ہے. جب بھی مرحلہ آئے تیار رہیں، منہم من ینتظر، اس انتظار کی کیفیت جو ہے وہ میں موجود رہے، گردن کٹا، ہم سودا کر چکے ہیں، دے چکے ہیں اپنی جان و مال، اب جب مرحلہ آئے حاضر کر دیا. یہ ہے اسوہ رسول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کہتا ہے حماقت کرتا ہے، کچھ پتا نہیں کیا مرحلہ پیش آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص دعوت دیتا رہے، اسی میں ختم ہو جائے، کوئی ایک ساتھی بھی اسے نہ ملے. نبیوں میں یہ بھی ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی جگہ پر تمکن عطا فرما دے، وہ آپ کی سوچ پر اس کا دار و مدار نہیں ہے. حضور تو مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، مدینے کی کھڑکی تو اللہ نے خود کھولی. 6 آدمی آ گئے مکے میں، وہاں بیعت ہوئی. 12 آ گئے اگلے سال، اس سے اگلے سال 75 آ گئے، اور حضور کا قدم مبارک ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں. مدینہ دارالحجرت بن رہا ہے، آغوش وا استقبال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، یہاں حضور ابھی پہنچے ہی نہیں، اور مکہ جہاں 13 برس سے دعوت دے رہے ہیں وہ خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. کون سے حساب کتاب میں چیز آتی ہے کہ مشیت خداوند. آگے کے مراحل کے بارے میں جو بہت بڑا لال بجکڑ بن کر پہلے سے کہے یہ یوں ہوگا اور اس طرح ہو جائے گا، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم اس راستے پر چلیں گے، ہم نے تنظیم بنائی ہے، بیعت کے اصول پر بنائی، سم و تعاد کے نظام پر بنائی، اگرچہ ہم بہت کچے ہیں. ابھی ہمارا جو بھی 150 آدمی جمع ہے ان میں سے بھی شاذ کوئی ہوگا کہ جو اس پر پورا اتر رہا ہو کہ میں نے بیعت کی ہے سم و تعاد کی اور میں اس کی پابندی کروں. ہماری چھوٹی چھوٹی مصروفیات، ہمارے معمولات، کہیں ہماری انا جو ہے وہ آ جاتی ہے، کہیں ہمارے آسائشوں کے اور ہمارے آرام جو ہے اس میں خلل نہ پڑ جائے. وہ تو یہ ہے کہ اب کیا کروں، اس معاشرے میں سے جو مل رہے وہ یہی مل رہے ہیں، میں کیا کروں. میں اللہ کے ہاں جواب دوں، اپنا جواب جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں کہ پروردگار میں نے کچھ اور نہیں کیا، میرے اندر اگر کوئی صلاحیت تھی، کوئی طاقت تھی، کوئی قوت تھی، میں نے کھپائی ہے اسی میں، میں نے مداہنت نہیں کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کہوں گا تو اہل حدیث ناراض ہو جائے گا اور یہ کہوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. جس کو حق سمجھا ہے وہی بات کہی. اور آج میں نے اس وے رسول کی کے حوالے سے وہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب سوچئے، فیصلہ آپ کا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، جواب دہی آپ کی. کوئی اگر چاہتا ہو، بات پوری سامنے آ چکی ہے، لیکن اور دیکھنا چاہتا ہو تو وہ 3 کتاب سے جو تنظیم کے ہیں ان کو دیکھ لے، پھر فیصلہ کیجیے. اگر تو وہ حدیث برحق ہے کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ بغیر نظم جماعت کے زندگی بسر کرنا خلاف سنت زندگی. بڑے سے بڑا سنت کا پرچارک بنا پھرتا ہو کوئی اپنی جگہ پر متبع سنت، بغیر نظم جماعت کے جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کی پوری زندگی خلاف سنت. لا اسلام الا بجماعت. نظم جو ہے سم و تعاد کا، اس مقصد کے خاطر اس میں جب تک اپنے آپ کو نہیں دو گے، زندگی بحثیت مجموعی بات وہی ہوگی کہ مچھر چھانے جائیں گے اور سموچے اونٹ نکلے جائیں گے. 12 بج گئے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، کچھ تلخ باتیں بھی آئی ہیں. نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی. ہو سکتا ہے بیک بینی دو گوش اس مسجد سے نکلنا ہو جائے، یہ کیسی کڑوی کسیلی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں. بہرحال میں یہی کہوں گا، جہاں بھی اس کا موقع ہوگا کہوں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ درس میں آنا چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ اگر آپ درس میں آتے ہیں تو میں بہرحال وہی درس دوں گا کہ جو اس کتاب عظیم کے ذریعے سے مجھ پر منتشر ہوا ہے. یہ کوئی اعلانات وغیرہ کیا ہیں، ایک تو آج ہم بغیر کسی تمہید کے براہ راست سورہ احزاب کے 4th رکوع کا مطالعہ شروع کریں گے، اور اسی درس کے دوران قرآن مجید کے 21 پارے مکمل کر کے انشاءاللہ 22 پارے میں داخل ہو جائیں گے. فلہ الحمد والمنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعصمني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اس رکوع کے مطالعے کے لیے مناسب طرز یہ رہے گی کہ پہلے ترجمہ کر لیجئے ان سات آیات کا تاکہ جو موضوع ہے وہ معین ہو جائے اور بحیثیت مجموعی بات سامنے آ جائے. اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے, وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جن میں یہ باتیں ازواج النبی سے امہات المومنین سے رضی اللہ تعالی عنہن کچھ تو اللہ تعالی نے براہ راست فرمائی ہیں اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی. فرمایا یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل ازواج کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو, ارادہ کرنا یعنی کسی چیز کا طالب بننا, اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا, یعنی تم طالب ہو حیات دنیاوی اور اس کی زیبائش و آرائش اور زینت کا, فتعالین تو آؤ, امتع کننا, میں تمہیں دے دلا کر, اسرف کننا اور پھر تمہیں رخصت کر دوں. امتع کننا بنا ہے متاع سے, متاع کہتے ہیں استعمال کی چیز, اور قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ پوری دنیا جو ہے یہ برتنے کی شے ہے, استعمال کی شے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, آخرت کے مقابلے میں جب اس دنیا کو لایا جائے گا تو مقصود و مطلوب آخرت ہوگی اور یہ دنیا صرف برتنے کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, جیسے کہ منزل اور راستے کی نسبت ہے کہ انسان اصل میں طالب ہوتا ہے منزل کا, پہنچنا اسے منزل پر ہے لیکن اس کے لیے اسے راستہ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اصطلاح جو ہے یہ دنیا کے لیے اور دنیا کے ساز و سامان کے لیے بڑی ہی جامع اور بنیادی اصطلاح ہے. فتعالین امتع کننا, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور اس کی آرائش اور زیبائش اس کی طالب ہو تو آؤ, میں یہ تمہیں دے دلا کر, واسرح کننا اور پھر تمہیں رخصت کر دوں, سراحن جمیلا, اور میرے گھروں سے یہ رخصتی بھی اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جیسے دنیا داروں کے ہاں سے رخصتی ہوتی ہے لڑ بھڑ کر لٹھ مار کر علیحدگی. یہ علیحدگی جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں حضور کو حکم دیا ہے وہاں بھی وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, کفار کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بھی ہے, نبی ان سے آپ لا تعلقی کیجئے لیکن یہ جو حجر ہو یہ بھی حجر جمیل ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ اگر اپنی ازواج کو آپ اپنے گھر سے رخصت کریں گے تو اس کے اندر بھی انتہائی خوبصورت روش ہوگی. تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ. اور اگر ہو تم طالب اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل میں تو مطلوب و مقصود اللہ ہے، جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، اور اس کو ذرا گہرائی میں اتریے تو پھر اصل مفہوم اس کا آئے گا لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. تو مطلوب حقیقی تو اللہ ہے، لیکن اسی کے تابع پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نسبت سے وہ بھی مطلوب کے درجے میں آ جائیں گے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.